الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، یہ آپ کے ساتھ آخری نشست ہے اور میرے دماغ میں بہت سارے مضامین گھوم رہے ہیں کہ اس پہ بات کروں، یہ بات کر لوں، یہ بات کر لوں. تو یہ آخری نشست مرتب نہیں ہوگی، کچھ وہ بات ہوگی، کبھی ادھر سے ہوگی، کبھی ادھر سے ہوگی. میں چاہ رہا ہوں ساری کچھ نہ کچھ ہو جائے. اس سے پہلے تقریباً جتنی ہماری نشستیں ہوئی ہیں خواتین میں اور مردوں میں، اللہ نے ایک مرتب بات کہلوا دی تھی، ایک خاص موضوع پہ ہو گئی. لیکن اب میرے دماغ میں اور آپ لوگوں کی محبت کے ساتھ جو آپ کے ساتھ رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں دیکھ کر میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ کہہ لوں، یہ کہہ لوں. تو دعا فرمائے اللہ وہ کہلوا دے جو میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے، آپ حضرات کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے. ایک شخص، اجنبی شخص، دمشق کے جامع مسجد میں حاضر ہوا تو دیکھتا ہے کہ ایک چمکتی پیشانی والا نوجوان کوئی بات کہہ رہا ہے اور مجمع اس کی بات بڑی توجہ سے سن رہا ہے. اسپیکر کا دور نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ اس کی بات کو منتقل کیا کرتے پیچھے، پھر پیچھے، پھر پیچھے. یہ آنے والا اجنبی شخص، اس کی یہ محبوبیت دیکھ کر بڑا متاثر ہوا کہ اللہ نے اسے بڑی قبولیت نصیب فرمائی ہے. اس کا جی چاہا کہ میں اس سے بات کروں. ازدحام تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، موقع اسے نہیں ملا. اس نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کہ کون ہے نوجوان. اسے جواب ملا یہ حضرت سعد ہے، حضرت سعد. اس نے سوچا کل سویرے آؤں گا، سعد کو اکیلے پاؤں گا، اپنے دل کی کہانی سناؤں گا، اپنے دل کی بات کہوں گا. یہ نوجوان دوسرے دن سویرے آیا، سبحان اللہ، اب سعد مجمع کو چھوڑ کر اپنے مولا سے مناجات کی لذت پا رہا ہے، کبھی کھڑے، کبھی رکوع، کبھی سجدے میں اپنے مولا سے باتیں کر رہا ہے. یہ اجنبی سفر مسافر انتظار میں بیٹھا ہے کہ یہ فارغ ہو، میں سے اپنی دل کی بات بتاؤں، اپنی دل کی بات بتاؤں. جیسی ہی نماز سے وہ فارغ ہوئے تو یہ شخص آگے آ گیا اور اس کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملائے اور اس سے کہنے لگا احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. اور ساتھ کہنے لگے آ للہ، اللہ کے لیے محبت. اس نے کہا نعم، اللہ کے لیے محبت. حساد نے پھر پوچھا آ للہ، اللہ کی محبت. اس نے پھر جواب دیا ہاں اللہ کے لیے محبت. اس نے پھر سوال کیا آ للہ، اللہ کے لیے محبت. اس لیے کہ رواج نہیں ہے نا اللہ کے لیے محبت کرنا، مفادات کے لیے محبتوں کے تو رواج ہیں، اللہ کے لیے محبت کرنے کے رواج جب سے ختم ہوئے قسم خدا کی دنیا کی ساری محبتیں ناپائیدار ہو گئی. جب اللہ کے لیے محبت تھی تو ہر محبت اس درخت پہ بڑی پائیدار ہوا کرتی تھی. اللہ کے لیے باپ بیٹے سے محبت کرتا، بیٹا باپ سے محبت کرتا، بیوی شوہر سے محبت کرتی، شوہر بیوی سے محبت کرتا، بھائی بھائی سے محبت کرتا، بہنا بھائی سے محبت کرتی. بنیاد ہوتی کہ اللہ کی چاہت یہی ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو اللہ کے لیے محبت کرے اللہ کے لیے اگر کسی سے نفرت کرے تو اللہ کی چاہت کو پورا کرے، دے تو اللہ کے لیے، نہ دے تو اللہ کے لیے. فرمایا یہ ہے ایمان کی تکمیل. تو حضرت سعد کہنے لگے اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے، اس لیے کہ حیرت ہوئی اللہ کے لیے بھی محبت کرتا ہے، اس لیے کہ جہاں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس میں بڑا خلوص ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے محبت اس دنیا میں جنت کی محبت کا ایک نمونہ ہے، اس لیے کہ جنت کی محبت بھی تمام مفادات سے بالا تر ہوگی، اور تمام مفادات سے بالا تر ہو کر ہوگی تو اس میں جو خلوص ہوگا اللہ کی محبت میں وہی خلوص ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں وہی خلوص ہوتا ہے. جہاں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جہاں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو پھر وہ محبتیں پائیدار ہوا کرتی. تو سعد نے کہا آللہ، کہاں اللہ کے لیے محبت. پھر حضرت سعد نے فرمایا پھر سن، ابشر ابشر، سن پھر سن، اللہ کے لیے محبت کر رہا ہے نا، پھر سن. فرمایا وجبت محب، پھر فرمایا اللہ نے کہا ہے اور ہمیں اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے بتلایا ہے. کیا کہا؟ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزابرین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ. اللہ کہتا ہے ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ پھر میری محبت بھی ان لوگوں کے لیے ہو جاتی ہے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ملاقاتیں کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتسافرین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ. پھر ان پر میری محبت واجب ہو جاتی ہے جو آپس میں میری خاطر ملاقات کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، میری خاطر آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، پھر میں ان سے محبت کرتا ہوں. اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے اللہ ان کو اپنی رحمت کا سایہ سے ڈھانپ لیتا ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لیتا. اللہ کی محبت، آپ کسی سے محبت کریں، آپ کا بچہ آپ کا محبوب ہو جائے تو گرنے لگتا تو سنبھال لیتے نا، چوٹ لگتی تو سنبھال لیتے نا، خطرے میں ہوتا تو چکنا اور ہوشیار ہو جاتے نا. جب تک آپ اسے محفوظ نہ کر لیں آپ کو چین نہیں آتا نا، اور کوئی اللہ کا محبوب بن جائے اللہ بھی سنبھال لے گا، اللہ بھی سنبھال لے گا، اللہ بھی بچا لے گا، ہاں اللہ بھی حفاظت کرے گا. آپ اپنے محبوب کی بچا سکتے ہیں تو کیا اللہ پھر اپنے محبوب بندوں کی حفاظت نہیں کرے گا؟ احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کا خیال تو کر، اللہ تیرا خیال کرے گا. تو اللہ کی رعایت تو رکھ، اللہ تیری رعایت رکھے گا. تو اللہ کو تو بن کے دیکھ، پھر دیکھ اللہ تیرا بن جائے گا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہے اللہ اس کا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہے اللہ اس کا ہے. تو یہ خوشی کی بات ہے، میرا آپ سے ملنا اللہ کے لیے ہے، اور آپ کا مجھ سے ملنا اور ملاقات اللہ کے لیے ہے. اللہ کرے یہ ہمارا ملنا اور جلنا، آپس کی ملاقات ہماری سب کے لیے اللہ کی محبت کا ذریعہ بن جائے. ظاہر ہے میرا آپ سے رشتہ کوئی دولت کا نہیں، عہدے کا نہیں، منصب کا نہیں، خاندان کا نہیں، خون کا نہیں، اللہ کی نسبت سے آپ لوگوں نے محبت کا اظہار کیا. ہم بھی اللہ کے لیے آپ کے پاس آئے، اللہ کرے یہ محبت بھرا رشتہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. ہاں اور امید بھی ہے، جب اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا تو پھر سچ ہے نا، سچ ہے. جتنی یہ محبت اللہ کی خاطر رہے گی اللہ کی رحمت کا سایہ بھی رہے گا. تو ایک تو میرے عزیزو اللہ کے لیے محبتیں یہ بڑی خوش قسمتی کا رشتہ ہوتا ہے، بڑا نصیب والوں کا رشتہ ہوتا ہے. اللہ کرے اللہ ہمیں ہر رشتے کے اندر اپنی ذات کی نسبت سے وہ محبت نصیب فرما دے. پہلے ہر رشتے کی بنیاد اللہ کی محبت سے ہوا کرتی تھی. دیکھو قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله. اللہ کیا کہہ رہا؟ ٹھیک ہے آدمی کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے, کوئی بری بات تھوڑی ہے. اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے, کوئی بری بات تھوڑی ہے. اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے, کوئی بری بات تھوڑی ہے. اپنے کاروبار سے محبت ہوتی ہے, کوئی بری بات تھوڑی ہی ہے. اور اپنے جائیداد سے محبت ہوتی ہے, کوئی بری بات تھوڑی ہے. لیکن شرط یہ ہے اللہ کی محبت سب سے بالا تر ہو, باقی یہ ساری محبتوں کے رشتے اس کے سائے تلے ہوں, باقی ساری محبتوں کے رشتے اس کے سائے تلے ہوں, اس کے سائے تلے ہوں. اللہ کی محبت سب سے بالا تر ہو. کیوں بیٹی سے محبت کر رہا؟ اللہ کا حکم ہے. کیوں بیٹے سے محبت کر رہا؟ اللہ کا حکم ہے. کیوں بیوی سے پیار کر رہا؟ اللہ کا حکم ہے. کیوں شوہر کی خدمت کر رہی؟ اللہ کا حکم ہے. کیوں بھائی سے محبت سے بات کر؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم سے جب محبتیں تھیں تو بڑے پائیدار ہوا کرتی تھی. ان محبتوں پہ یہ محبتیں بڑی پائیدار ہوا کرتی تھی میرے عزیزوں. جب سے اللہ کی محبت درمیان سے ہٹی ہے, اور حب الدنیا رأس کل خطیہ, میرے نبی نے سچ کہا ہے, حب الدنیا رأس کل خطیہ, محبت جب دنیا کی آ جائے اور اس کی خاطر محبتیں بڑھنے لگ جائیں یہ بڑی ناپائیدار ہیں. مفادات کی محبتیں پائیدار نہیں ہوتی, خواہشات کی محبتیں پائیدار نہیں ہوتی, نفس اور شہوت کی بنیاد پر محبتیں پائیدار نہیں ہوا کرتی, عہدے منصب کی بنیاد پر محبتیں پائیدار نہیں ہوتی. تو محبتوں کی بنیاد اللہ کی محبت ہے, پھر ساری محبتیں پائیدار ہیں. تو کوئی اللہ سے محبت کرے گا تو پھر محبتیں پائیدار ہوں گی نا. ہمارے ایک بزرگ تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ ایک عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے, بھائی نیک ہوں گے تو ایک ہوں گے. فرمایا کرتے تھے نیک ہوں گے تو ایک ہوں گے. کوئی چاہے کہ میاں بیوی ایک ہوں تو پہلے نیک بننا پڑے گا. ہاں نیک بننا پڑے گا. پہلے مسلمانوں میں نیکی تھی, نیکی وہ مشرق کا رہنے والا اور وہ مغرب کا رہنے والا اور وہ روم کا رہنے والا اور وہ حبشہ کا رہنے والا, وہ بھی ایک تھے سارے. اور جب سے یہ نیکی روٹھی ہے میرے گھر سے, میرے معاشرے سے, میرے اندر سے نیکی ختم ہوئی, آج تو خونی رشتے بھی ایک نہیں رہے. وہ بیٹا بھی باپ کا نہیں بنتا, وہ بیٹی بھی ماں کی نہیں بنتی. وہ میاں بیوی زندگی کے 40 سال 50 سال 1 چھترے گزارے, وہ بھی ایک نظر نہیں آتے, ایک نہیں. جب نیکی جو نہیں رہی, آج دنیا میں نیک کیا رنگ نسل کے جھگڑے تو الگ رہے, وطن علاقوں کے نسلیں تو جھگڑے الگ رہے, سرحدوں کے جھگڑے تو الگ رہے, گھر کے خون کے رشتے بھی ایک نہیں. میرے عزیزوں میں کہوں یوں اکٹھے ہو جا, آج امت مسلمہ نہیں اکٹھی ہوگی جب تک کہ نیکی نہیں آئے گی. وہ ایک اور چیز ہے, وہ سلوشن ہی کچھ اور ہے جو سب کو جوڑ دیا کرتی تھی. وہ سلوشن ہی نہیں رہی, وہ ملانے والی طاقت ہی نہیں رہی, وہ نیکی تھی, نیکی خالص خالص نیکی جو ساری امت کو جوڑ دیا کرتی تھی. یہ روم کا آنے والا سلمان کون سا رشتہ تھا اس کا؟ یہ حبشے سے آنے والا بلال کیا رشتہ تھا اس کا؟ اور یہ جسے کہیں کہ ابو فقیہ, اور یہ خبیب, اور یہ عمار, یہ غلامی کی زندگی گزارنے والے. لیکن سبحان اللہ جب نیکی آئی تو اوپر نیچر کے سارے نفرتوں کے ساری دیواریں گر گئی. تو میرے عزیزوں یہ جملہ دل کے تختے پہ لکھ لیں, نیک ہوں گے تو ایک ہوں گے. اور جہاں نیکی گئی وہاں کبھی ایک نہیں ہو سکتے, یہ بھی لکھ لو. گناہ کا اثر ہے ایک نہیں رہا کرتے. میں یوں کہہ دوں دنیا کی محبت کا اثر ہے ایک پنا نہیں رہتا. نیکی کا اثر ہے ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی, وہاں ایک ہوتے ہیں. جب خالص نیکی ہوگی تو ایک ہوں گے, اور جب دنیا کی محبت ہوگی پھر ایک نہیں رہ سکتے, پھر ایک نہیں رہ سکتے. تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہا, جب اللہ کی محبت کی خاطر کوئی اکٹھے ہوں گے تو اللہ کی محبت, اللہ کی رحمت کا سایہ ان پر ہوگا, اللہ کی رحمت کا سایہ ان پہ ہوگا. اللہ کرے میرے عزیزو, اللہ ہمارے اندر وہ محبت زندہ کر دے جس سے ساری محبتیں پائیدار ہوتی ہیں, ساری محبتیں پائیدار ہوتی ہیں. ایک بات تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ ہمارا آپ کا تعلق اللہ کی محبت کی نسبت سے ہے, اللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرما دے. دوسری بات یہ کہنے جا رہا تھا, دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں آیا, ایک شخص بھی ایسا نہیں آیا جو ازمائش کے امتحان سے نہ گزرا ہوا, ایک انسان بھی نہیں آیا. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کیسے ازمائشوں میں گزرے, صحابہ کیسے کیسے ازمائشوں میں گزرے, اولیاء اللہ کیسے کیسے ازمائشوں میں گزرے. اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے ایک بات کہی ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تمہیں آزمائے گا مال لے کر, بھوک دے کر, زخم دے کر, تکلیف دے کر تمہیں آزمائے گا. لیکن آگے کیا فرمایا, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے نبی, یہ جو ڈٹ جاتے ہیں نا پھر بھی دین کو نہیں چھوڑ دے, انہیں خوشخبری سنا دے, انہیں خوشخبری سے دیں, جو یوں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اولئک علیہم صلوات من ربی و رحمہ, جو اس تکلیف کے گھڑی میں یوں کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربی و رحمہ و اولئک هم المهتدون. ان پر تو اللہ کی رحمتوں کی بارش ہے, یہ تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو آنے والی آزمائش پر یوں ثابت قدم رہتے ہیں. یہ جو کہتا نا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ عجیب جملہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی, چراغ گل ہو گیا, حضور نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول, یہ تو مصیبت کے گھڑی پہ پڑھا جاتا ہے اور آپ انا للہ پڑھ رہے ہیں. فرمایا عائشہ, چراغ گل ہو گیا, تکلیف ہوئی نہیں ہوئی, کہا ہوئی تو پھر پڑھو نا انا للہ و انا الیہ راجعون, اس تکلیف پر بھی تمہیں اجر ملے گا. تو میرے عزیزو, دنیا میں تکلیف سب پر آئی ہے لیکن تکلیفیں مختلف ہیں. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر تکلیف آئی, اس سے ان کے درجات بلند ہوئے. ایمان والوں پر تکلیف آزمائش آتی ہے, اس کی دو شکلیں, یا تو وہ گناہ کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے یا اللہ کی پکڑ کی پہلی قسط ہوتی ہے. جب بھی ایمان والوں پر تکلیف آتی ہے اس کی دو شکلیں, یا تو وہ گناہ کی معافی کا ذریعہ ہے, آخرت کے سنورنے کا ذریعہ ہے, یا اللہ کی پکڑ کی پہلی قسط ہے. دونوں کی علامات الگ الگ ہیں, دونوں کی علامات الگ ہیں. رحمت تکلیف آئی گناہ کی معافی کا ذریعہ بن گئی, اس کی علامت یہ ہے کہ تکلیف کے اور آزمائش کے گھڑیوں میں بندہ اپنے اللہ سے جڑ جائے. یہ علامت ہے کہ یہ آنے والی مصیبت دیکھنے میں زحمت ہے, حقیقت میں رحمت ہے. یہ آنے والی مصیبت تکلیف دیکھنے میں زحمت ہے, حقیقت میں رحمت ہے. اس کی علامت کیا ہے کہ ایسے موقع پہ بندہ اپنے اللہ سے جڑ جائے. یہ علامت ہے کہ یہ آنے والی تکلیف اس کے حق میں رحمت ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو, کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے اور بندے کی زندگی بدل جاتی ہے, آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے, کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے. تو جس آدمی کا اپنے اللہ سے تعلق ہو گیا تکلیف کی گھڑی میں, آزمائش کی گھڑی میں اللہ سے تعلق ہو گیا, قسم خدا کی یہ آنے والی تکلیف اس کے لیے ہزاروں نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے. جس تکلیف میں اسے اللہ کا تعلق مل گیا, اللہ سے دوستی مل گئی, اللہ کا قرب مل گیا, یہ ہزاروں نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے. لیکن دیکھنے میں تکلیف لگتی ہے, دیکھنے میں آزمائش لگتی ہے, دیکھنے میں مصیبت لگتی ہے, حقیقت میں رحمت ہوتی ہے. تو ہر ایمان والے پہ تکلیف آتی, بخار آ گیا, بخار آ گیا, ہاں, لیکن اس بخار میں اپنے اللہ سے اور مانگ رہا ہے, دیکھنے والے بخار سمجھ رہے ہیں, حقیقت میں اس کے حق میں یہ رحمت بن گیا. اور میرا نبی فرمانے لگے کہ بس اوقات یہ تکلیف میں ایسا گھرتا ہے مسلمان, ایسا گرتا ہے لیکن اپنے اللہ کا تعلق نہیں چھوڑتا, اس کا در نہیں چھوڑتا, یہ زمین پہ چلتا ہے ایسا, اس پر ایک بھی خطا باقی نہیں رہتی, ایک بھی خطا باقی نہیں رہتی, ایسا پاک صاف ہوتا ہے. تو تکلیف آتی ہے ایمان والوں پر, لیکن اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں, ایک عذاب کی قسط ہوتی ہے اور دوسری رحمت کی شکل ہوتی ہے, اس سے اس کی خطائیں معاف ہوتی ہیں. ہم میں سے کون ایسا ہے جس کی زندگی میں خطائیں نہیں ہیں؟ کون ایسا ہے؟ یہ تو صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے, ہم تو ہیں ہی گنہگار, لیکن اگر اللہ آزمائش دے دے اور اس کے موقع پہ اپنے اللہ سے تعلق بڑھ جائے تو یقین جانیے یہ تکلیف آنے والی آزمائش اس کے حق میں وہ رحمت ہے. دیکھا نہیں کبھی بچے کو ماں نہلاتی ہے اور بچہ روتا بھی ہے, آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے ہوتے ہیں, لیکن سب کیا کہتے ہیں, ماں اپنے بچے پہ جو بڑی رحم کھا رہی ہے. ارے رحم کا ادھر ہو رہا ہے, ہاں ہاں, اس کی اوپر کی گرد صاف کر رہی ہے, گرد صاف کر رہی تاکہ بچہ چمک جائے. بس اوقات اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے, بندہ رو رہا ہوتا ہے لیکن اللہ ماں سے زیادہ پیار کر رہا ہوتا ہے کہ چلو گندگی کے سارے داغ دھل جائیں, یہ میرا بندہ چمک جائے, یہ میرا بندہ چمک جائے. دیکھو دو بچے ہیں, ایک آپ کا اپنا بچہ اس پہ میل لگی ہوئی ہے, دوسرا گلی پہ گندا بچہ, گلی پہ چلنے والا گندا بچہ زیادہ گندا ہے لیکن ماں اسے پکڑ کر نہیں نلاتی, اپنے بچے کو نلاتی ہے اور اپنا بچہ رو بھی رہا ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, اپنا بچہ اسے کیوں نلاؤں؟ تو بس اوقات اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نلاتا ہے آزمائش کی بھٹیوں میں ڈال کر. وہ کافروں کو نہیں آزماتا, وہ منافقوں کو نہیں آزماتا, اپنے دشمنوں کو تو ڈھیل دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے, ڈھیل دیتا ہے. ایسا ہی ہے جیسے ماں گلی پہ چلنے والے گندے بچے کو نہیں پکڑتی, اپنے بچے پکڑ کے نلاتے لگے وہ رو رہا ہوتا ہے اور گلی کے گندا بچہ ہنس رہا ہوتا ہے, گلی کا گندا بچہ ہنس رہا ہوتا ہے. اسی طرح میرے عزیزو زندگی میں آزمائش تکلیف سب کے آتی ہے, لیکن وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جو اس آزمائش کی گھڑی میں اپنے اللہ سے تعلق بنا لیتا ہے. ایک ساتھی, میں جگہ نہیں بتاتا وہ کہاں کا تھا, عرب تھا, وہ کہاں تھا, تو اس سے کسی میں نے کہا یار تم عجیب اللہ کے بندے ہو, تم عجیب اللہ کے بندے ہو, تمہاری بیوی بھی کہیں رہ گئی, تمہارے بچے بھی در بدر ہو گئے اور تم وطن سے بے وطن ہو گئے, اتنی تکلیف میں تم ہو اور تم دعائیں مانگتے ہو, تمہاری اللہ دعائیں نہیں قبول کرتا. تو عرب تھا, ہاں, اور واقعی اللہ کا بڑا پیارا بندہ تھا, پر نور چہرہ, کتنی ایمانی بات کی, ایمانی جملہ کہا. مجھ سے کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں, ایسا نہیں ہے, بس اوقات بچہ مانگتا ہے اور ماں کو اس کا مانگنا پسند آتا ہے تو ماں فوراً اس کو وہ چیز نہیں دیتی, دوسروں کو دکھاتی, دیکھ میرا بچہ کیسے مانگ رہا ہے, حالانکہ وہ رو کے مانگ رہا ہے لیکن پھر بھی ماں نہیں دیتی, ہاں, کیسا اچھے طریقے سے رو رہا ہے, کتنا اچھے طریقے سے مانگ رہا ہے, ہاں, کیوں, اگر فوراً دے دے تو مانگنا چھوڑ دے گا. تو ہمارا اللہ کو ہمارا مانگنا پسند ہے, اس لیے ہماری چیز نہیں دیتا, اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مانگتا ہی رہے, مجھے اس کا مانگنا پسند ہے. یہ بھی ایمانی سوچ ہے, یہ بھی ایمانی سوچ ہے, ابھی مل گیا تو مانگنا چھوڑ دے گا, یہ مانگتا ہی رہے اور اسے کیا پتا اس مانگنے پر اسے کیا مل رہا ہے. میرے نبی فرمایا کرتے تھے دنیا کے بندر اندر آدمی آزمائش پہ ہوتا ہے اور اپنے رب کا در نہیں چھوڑتا, مانگنا نہیں چھوڑتا. کل قیامت میں اللہ کے دربار میں جائے گا اور جب دعا کی ہوئی دعاؤں کا اجر و ثواب پائے گا تو تمنا کرے گا, اے کاش کہ دنیا کے اندر میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ایک بھی میری دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, آج میں سارا بدلہ یہاں پاتا. تو میرے عزیزو آزمائش تو سب پہ آتی ہے, ہاں, لیکن وہ خوش نصیب مسلمان ہوتے ہیں جو ان آزمائشوں کی گھڑیوں میں اپنے رب سے ٹوٹا رشتہ جوڑ لیا کرتے ہیں, پھر دیکھنے میں وہ آزمائش مصیبت تکلیف حقیقت میں نعمت، حقیقت میں رحمت، حقیقت میں اللہ کا پیار کا انداز ہوتا ہے. لیکن شرط ہے اس موسم میں اللہ سے تعلق بن جائے. دیکھیے، اگر آپ سے کوئی باہر آئے خریدار، 1 کروڑ کا سامان لے جائے، پیسے نہ دے، 1 کروڑ کا سامان لے جائے پیسے نہ دے، لیکن آپ اس لینے والے کو خوب جانتے ہیں، مارکیٹ میں اس کا بڑا اچھا نام ہے 1 کروڑ پتی، 1 کروڑ اس کے لیے دینا کیا مشکل ہے؟ اس نے کہا کل آ کے اپنے پیسے لے لینا، میرے پاس سے سامان لے گیا، پیسے نہیں دیے، بتاؤ مطمئن ہوں گے نہیں ہوں گے؟ بالکل مطمئن ہوں گے. ارے یار، ایسا آدمی کہ بس بات کا بڑا پکا ہے اور ہے بڑا کاروباری، اس کے لیے 1 کروڑ روپے دینا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. تو وہ دن کتنا خوشی میں گزرے گا، اطمینان تو دور کی بات، خوش گزرے گا، آج بڑا سودا ہو گیا، حالانکہ پیسے نہیں ملے، سامان گیا ہے، لیکن کہ آج تو بڑا سودا ہو گیا، بڑے مزے ہو گئے. ایسا ہی ہے نا بھائی، قسم خدا کی، جب مسلمان کا اپنے اللہ سے رشتہ تھا، تعلق تھا، اللہ اس سے کچھ لے لیا کرتا تھا، یہ بڑا مطمئن ہوا کرتا تھا، ارے اللہ نے مجھ سے سودا کیا ہے، اور اللہ بڑا سچا ہے، بڑا سچا ہے، بڑا سچا ہے. اس اللہ نے کہا ہے تم میرے پاس آؤ، تمہیں میں اس کی تمہیں رقم دے دوں گا. یہ جو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب یہی ہے، اے اللہ یہ تیرا ہی تھا، ہم تجھے دے دیے، اور ہم ان قریب آ کر تیرے پاس اپنے صبر کا بدلہ لے لیں گے. پریشان حال نہیں ہوتا، لیکن پریشان کب ہوتا ہے آدمی؟ کب پریشان ہوتا ہے؟ ایک باہر آیا اور میرے بھائی سے 1 کروڑ کا سامان لے گیا، تیرے بھائی کو میں جانتا ہوں، دے دیا میرے بھائی نے، میں آیا پوچھا 1 کروڑ کا سامان گیا، پیسے نہیں دیے اس نے، اس نے آپ کا نام لکھا، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، کون کہاں رہتا ہے پتہ نہیں، ازا ہو ساری زندگی کی پونجی چلی گئی. پریشان ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ لے جانے والے کو میں جانتا نہیں ہوں. اوہو، جب سے مسلمان بھی اپنے اللہ کو بھول گئے، اس کی پہچان ختم ہو گئی، اس یہ بھی پریشان ہو گیا، اللہ ذرا سے کچھ لے لے پریشان ہو جاتا ہے. ارے اللہ کی پہچان پیدا کرو، پھر دیکھو کتنا مطمئن ہوگا اندر سے انسان، کتنا مطمئن ہوگا کہ اللہ نے لیا ہے، اللہ نے لیا ہے، اور وہ اس سے بہتر دے گا، اس سے بہتر دے گا. تو میرے عزیزو، آزمائش سب پہ آئی ہے. میرے نبی کو بخار ہوا کرتا تھا، اتنا شدید بخار کہ پانی گرم ہو جایا کرتا تھا. ابو جہل کو ساری زندگی بخار نہیں ہوا. ہاں، پیاروں پر بھی آزمائش آتی ہے، اللہ کے نیک بندوں پر بھی آزمائش آتی ہے، ہاں، اور ایمان والوں پر بھی آزمائش آتی ہے. اور ایمان والا اس آزمائش میں اگر اللہ سے پیار کر لے، اللہ سے جڑ جائے، اوہو، یہ آزمائش تو اس کے حق میں اتنی بڑی رحمت ہوگی، ہزاروں نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے یہ. لیکن شرط ہے اللہ کے بن جائے، اللہ کے بن جائے. تو میرے عزیزو، پھر عجیب بات ہے، بندہ کہتا ہے مولا میں کس منہ سے تیرے پاس آؤں، کس منہ سے آؤں، اب تو سر کے بال بھی سفید ہو گئے اور کمر بھی جھک گئی، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، دامن میں ایک بھی تو نیکی نہیں، کس منہ سے تیرے پاس آؤں؟ تو مولا کہتا ہے میرے بندے، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں. ماں کے پاس بھی بیٹا روٹھا ہوا جب آتا ہے نا، وہ بھی تانے دیتی، اب آئے ہو، جب پیسوں کی ضرورت پڑی ہے، جیب خالی ہو گئی، کسی نے نہیں پوچھا، اب آئے ہو. قسم خدا کی، اللہ تو یہ تانے بھی نہیں دیتا. الہی عبدک العاصی قد اتا مقرم بالذنوب وقد دعاک فَإِن تَغْفِرْ فَإِنَّ لِذَلِكَ أَهْلُ فَإِن لَمْ تَغْفِرْ فَمَن يَغْفِرْ سِوَاكَ. مولا، ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے سب نے چھوڑ دیا ہے، اب تو کوئی نہیں پوچھتا، بیوی نے رخ پھیر لیا، اولاد نے بھی چہرہ پھیر لیا، دوستوں نے بھی راستہ بدل لیا، ہے مولا جیب بھی خالی ہو گئی، کمر بھی جھک گئی، یہ ٹانگیں بھی لرزنے لگی، اور یہ بوڑھا لاٹھی کا سہارا لیتے لیتے اللہ کے دربار میں آئے اور یوں کہے، الہی عبدک العاصی قد اتاک مقرم بالذنوب وقد دعاک فان تغفر فان لذلك اهل فان لم تغفر فمن یغفر سواک. مولا، میرے دامن میں ایک بھی نیکی نہیں ہے، گناہوں کی پوٹری اپنے پشت پہ لے کے آیا ہوں، مولا دامن میں ایک بھی نہیں، میرا دن بھی سیاہ ہے اور رات بھی بہت سیاہ ہے، مولا تیرے در پہ علاوہ کوئی در بھی تو نہیں ہے، تجھے چھوڑ کے جاؤں کہاں؟ تو اللہ کہتا ہے میرے بندے، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر کوئی نہیں. ہاں، وہاں دیر نہیں ہے، دیر میری طرف سے ہے، میری طرف سے ہے. وہ تو کہہ رہا یا عبادی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی، اے میرے بندو، کیا کہہ رہا، کون سے میرے بندے جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کر رکھا ہے نافرمانیاں کر کر کے، انہیں بھی اللہ کہے میرے بند. میرا بیٹا اگر غلطی کرے نا تو مجھے غصہ آتا ہے، کیا کہتا ہوں اس کے چچا سے، کہتا ہوں بھتیجے کو سمجھا لو، اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتا، بیٹے میرے بیٹے کو سمجھا لو، یوں نہیں کہتے، ماں سے کہتے ہیں اپنے بیٹے کو سمجھا لو، دادا سے کہتے ہیں پوتے کو سمجھا لو، ہاں. لیکن اللہ کا پیار دیکھیے، قل یا عبادی، ہو تو میرے بندے، غلطی ہوگی تو کیا ہوا، نافرمانی ہو گئی تو کیا ہوا، زیادتی کر بیٹھے تو کیا ہوا، ہو تو میرے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. تو میرے عزیزو، اللہ کا در کھلا ہے، اللہ کا در کھلا ہے. یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ بھی مسلمان کے حق میں رحمت ہوا کرتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن اذا اصابه سرا شکر فکان خیر اللہ وان اصابه ضرا صبر فکان خیر اللہ. مومن تو ہر حال میں مزے میں، اس کا تو عجیب ہی تماشا ہے، اسے کچھ ملے اللہ کا شکر بجا لے، اللہ کچھ لے لے پھر بھی اللہ کا در نہ چھوڑے، دین تو جمع رہے. فرمایا فکان خیر اللہ، تب بھی اس کے تو مزے ہیں، یہ تو کسی حال میں کھوٹے میں نہیں ہے، گھاٹے میں نہیں ہے، یہ تو کسی حال میں گھاٹے میں نہیں ہے، یہ بھوکھا رہے اب اللہ کا بن کے رہے تب بھی مزے ہیں، شراب کر دے تب بھی اللہ کا بن کے رہے، اس کے تو ہر حال میں مزے ہیں. اور اللہ چونکہ علیم ہے، اور اللہ چونکہ حکیم ہے، اللہ چونکہ رحیم ہے، تو وہ جانتا ہے اس بچے کو اس کریم دینی ہے، اس بچے کو اس کریم دینی ہے یا اسے کڑوی دوائی دینی ہے، وہ اللہ جانتا ہے. وہ اللہ جانتا ہے. وہ اللہ جانتا ہے اس بندے کو اس کریم دینی ہے یا اس بندے کو کڑوی دوائی دینی ہے. حکیم جو ہے، علیم جو ہے، رحیم جو ہے، کتنی مرتبہ ماں بھی بچے کو اس کریم نہیں دیتی اور صبح صبح کڑوی دوائی کھلاتی ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اسکول نہیں جانا چاہتا پھر بھی اما اسکول بھیجتی، بچہ رو بھی رہا ہوتا ہے. رحیم جو ہے، ماں پیار جو کرتی ہے، اللہ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. یہ روتا بھی ہے پھر بھی آزمائش، یہ روتا بھی ہے پھر بھی تکلیف. ہاں تو میرے عزیزو، اللہ پیار کرنے والا ہے، علیم ہے، حکیم ہے. اللہ کے لیے اگر آزمائش کی گھڑیوں میں اپنے اللہ کا در نہ چھوڑیں، اللہ کا در نہ چھوڑیں تو بڑی قیمتی ہے یہ آزمائش بھی، یہ تکلیف بھی بڑی قیمتی ہے. ہاں ہاں، آزمائش عذاب کی ایک قسط بنتی ہے، عذاب کی ایک قسط بنتی ہے اس وقت جب بندہ آزمائشوں کے اندر بھی اپنے اللہ کا در چھوڑتا ہے. پہلے نماز پڑھتا تھا وہ بھی چھوڑ دی، پہلے نیکی کرتا تھا وہ بھی چھوڑ دی، سمجھ لے یہ آنے والی تکلیف اس کے لیے عذاب کی ایک قسط ہے، پھر یہ عذاب کی ایک قسط ہے، یہ اللہ اس سے ناراض ہے، پھر اللہ ناراض ہے، پھر یہ تکلیف کے اندر بھی ہے اور ملا بھی کچھ نہیں، یہاں بھی تکلیف پھر وہاں بھی تکلیف. لیکن آزمائش اور تکلیف میں اللہ کا بن گیا، ہاں تو پھر تو اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. دو باتیں، تیسری بات، میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اگر سارے قرآن کا خلاصہ بتا دو نا، سارے قرآن کا خلاصہ، تو وہ اس سورہ فاتحہ کے اندر ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس چھوٹی سی سورت میں سارے قرآن کا خلاصہ ہے. سارے قرآن میں چار چیزوں کا تذکرہ ہے، پانچ چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک اللہ کی توحید، رسالت، آخرت کی زندگی، کامیاب لوگوں کا تذکرہ، ناکام لوگوں کا تذکرہ. سارا قرآن آپ کہیں بھی دیکھیں گے آپ کو یہ پانچ چیزیں نظر آئیں گی، رسالت، توحید، کامیاب لوگ، ناکام لوگ، قیامت کی زندگی. سورہ فاتحہ کے اندر انہی پانچ چیزوں کا ذکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اللہ کی توحید، مالک یوم الدین، قیامت کا تذکرہ، صراط الذین انعمت علیہم، اس میں رسالت کا تذکرہ بھی ہے اور ان لوگوں کا تذکرہ بھی جو کامیاب ہو گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا تذکرہ جو دنیا میں ناکام ہو گئے، آخرت میں ناکام ہو گئے. تو سورہ فاتحہ کے اندر ان پانچ چیزوں کا تذکرہ ہے، اس لیے سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. یہ سورۃ الدعا بھی ہے، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ، اور یہ دعا اللہ نے مانگنے کا طریقہ اللہ نے خود اپنے بندے کو سکھایا ہے کہ مجھ سے مانگو تو یوں مانگو، مجھ سے مانگو تو یوں مانگو. آپ بتائیے، آپ کسی اپنے ملازم سے کہیں بیٹے یوں درخواست لکھ کے لے آؤ چھٹی کی، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ آپ چھٹی دینا چاہتے ہیں. تو اللہ جب دعا سکھا رہا ہے مانگنے کا، تو اس کا مطلب اللہ دینا چاہتا ہے. جب اللہ سکھا رہا ہے تو مطلب اللہ دینا چاہتا ہے. تو یہ سورہ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ، مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ، اللہ جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ پھر جواب دیتا ہے مجدنی عبدی. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدک، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، ولی عبدی ما اسال، اور میرے بندے نے جو مانگا اسے ملے گا. یوں جو بندہ آگے پڑھتا ہے اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے. تو یہ مانگنے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، پہلے اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تمہید ہے. اور اصل درخواست کا موضوع کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہ اصل موضوع درخواست کا اصل عنوان یہ ہے، یہ چیز. پہلے ساری تمہید ہے. جب آپ خط لکھتے ہیں، درخواست لکھتے ہیں، پہلے تمہیدی کلمات، پھر اصل بات لکھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. یہ اصل بات ہے. یہ دعا کس نے سکھائی؟ اللہ نے سکھائی. یہ دعا کس نے سکھائی؟ اللہ نے سکھائی. تو ایک بات سمجھائیے، اس دھرتی میں انسان کی ہزاروں ضروریات ہیں، لاکھوں ضروریات ہیں، لیکن اللہ بتا رہا اس انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اسے ہدایت مل جائے. تبھی تو اللہ نے جب اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ بتایا تو سب سے بڑی ضرورت کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے، مال بھی، کاروبار بھی، بنگلہ بھی، کوٹھی بھی، کار بھی، صحت بھی، حسن بھی، سب چاہتے ہیں انسان کی، لیکن ان سب سے بڑی ضرورت انسان کی اہدنا الصراط المستقیم. کسی کو ہدایت نہیں ملی، دنیا کی ساری دولت اور سارا حسن اس کے قدموں میں آ گیا. قسم خدا دی، اس سے زیادہ خسارے والا کوئی نہیں. اور کوئی فقیر ہی رہ گیا اور جھونپڑیوں میں ہی رہ گیا اور بھوکا ہی رہ گیا، لیکن ہدایت مل گئی، اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں. یہ خبیب کو رضی اللہ کیوں کہا گیا؟ یہ بلال کو رضی اللہ کیوں کہا گیا؟ یہ عمار کو رضی اللہ کیوں کہا گیا؟ یہ سمیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہا گیا؟ کیا تھا ان کے پاس؟ دولت تھی، کوٹھی تھی، بنگلہ تھا. ہاں، ان کے پاس ہدایت کی دولت تھی. اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہو گیا، کامیاب ہو گیا نا. اور یہ ابو جہل، اور یہ نمرود، اور یہ قارون، اور یہ ابو لہب، ان کے پاس حسن بھی تھا، اقتدار بھی تھی، دولت بھی تھی، زمینیں اور جاگیری بھی تھی، لیکن کیا کہہ رہا اللہ؟ اولئک هم شر البریہ. یہ بدترین مخلوق ہے دھرتی کی، تو میرے عزیزو، انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت مل جائے. اس لیے اللہ سے اور بھی چیزیں مانگ کریں، لیکن سب سے زیادہ جو چیز مانگنے کی ہے، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، میرے بچوں کو ہدایت دے دے، میرے بیوی کو ہدایت دے دے، میرے شوہر کو ہدایت دے دے، میرے بھائیوں کو ہدایت دے دے. یہ بڑی خیر خائی ہے، اے اللہ ہدایت دے دے ہمیں، اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، ہدایت مل جائے. اور سبحان اللہ، اللہ نے مسلمان کو مسلمان کا خیر خواہ بنایا ہے. اس لیے سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ میری ذات سے میرے بھائی کو ہدایت مل جائے, سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے میری بیوی کو میرے ذریعے سے ہدایت مل جائے, سب سے بڑی بیوی کی خیرخواہی شوہر کے ساتھ یہ ہے کہ شوہر کو بیوی کی وجہ سے ہدایت مل جائے, اور سب سے بڑی اولاد کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے باپ کے ذریعے اولاد کو خیرخواہی ہدایت مل جائے. ارے کسی دوست کے ساتھ سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ اس کو اس کے ذریعے ہدایت مل جائے. تبھی اہدینی نہیں کہا اہدینی اللہ مجھے ہدایت دے دے, نہیں اہدینا اللہ ہمیں ہدایت دے. یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے. وہ باپ دشمن بنتا ہے جو اولاد کو سب کچھ دے اور ہدایت نہ دے اور اس کی ہدایت کی فکر نہ کرے. وہ شوہر کیا شوہر ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب کچھ کرے اور اس کی ہدایت کی فکر نہ کرے. وہ بیوی بھی شوہر کی کیا خیر خواہ ہے جو اپنے شوہر کے لیے سب کچھ راحت کا سامان کرے اور اس کی ہدایت کی فکر نہ کرے. وہ بھائی بھی بھائی کے ساتھ کیا خیر خواہی کر رہا, اس کے لیے ساری سہولیات پیش کر رہا, ہدایت کی فکر نہیں کر رہا, وہ خیر خواہی بھی کیا خیر خواہی. سب سے بڑی خیر خواہی اسے ہدایت مل جائے. ارے میاں آگ کی طرف میرا بھائی جا رہا ہے اور میں اسے کپڑا اچھے پہنا رہا ہوں, اچھے کپڑے پہنا رہا ہوں, یہ کون سی خیر خواہی ہے؟ ارے میاں کپڑے نہ بھی پہنا, آگ سے تو بچا لینا اسے, یہ کون سی خیر خواہی ہے؟ وہ آگ کی طرف دوڑ رہا اور ہاتھ میں پیپسی بھی پکڑا رہا ہے کہ شربت پی لے, یہ کون سی خیر خواہی ہے؟ اسے پانی نہ پلا بے شک لیکن آگ سے تو بچا لے, یہ خیر خواہی ہے, یہ خیر خواہی ہے. تو میرے عزیزو سب سے بڑی انسانی ضرورت ہدایت مل جائے. اللہ میاں کہاں سے ملے گی ہدایت؟ سبحان اللہ, فرما اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے دے. یہ نہیں کہا صراط القرآن قرآن کا راستہ, نہیں. یہ بھی نہیں کہا صراط السنۃ سنت کا راستہ, نہیں. یہ بھی نہیں کہا صراط الحدیث حدیث کا راستہ, یہ بھی نہیں کہا. کیوں؟ الفاظ سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے, الفاظ سے آدمی دھوکہ کھا جا سکتا ہے. جب آدمی ناواقف ہو تو لوگ قرآن سے بھی گمراہ کر دیا کرتے ہیں, حدیث سے بھی گمراہ کر دیا کرتے ہیں, سنت کا نام دے کر بھی گمراہ کر دیا کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے سیدھا راستے کے لیے قرآن کا نام نہیں بتایا. کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم, صراط نمونہ بتایا, نمونہ. اس لیے کہ جب نمونہ ہوتا ہے نا تو آدمی کو بھٹکنے کے چانسز کم ہوتے ہیں, دھوکہ کھانے کے چانسز کم ہوتے ہیں. آپ نے کبھی جاپانی پھل دیکھا؟ جاپانی پھل اگر میں کسی سے کہہ دوں جاؤ جاپانی پھل لے کے آ جاؤ الفاظ میں, اور وہ ایسا ہوتا ہے, اس کا رنگ ایسا ہوتا ہے, وہ اتنا چوڑا ہوتا ہے, اس کی کیفیت یہ ہوتی, ہو سکتا ہے کہیں جائے اور پتہ بھی نہیں جاپانی پھل کیا ہے تو کوئی اسے ٹماٹر دے دے, اور ہو سکتا ہے آدھے ٹماٹر آئے جاپانی پھل لے آئے. لیکن اگر میں اس کے ہاتھ میں پکڑا دوں, میاں یہ جاپانی پھل ہوتا ہے, جب یہ لے کے آؤ اب دھوکہ نہیں کھائے گا, نمونہ اس کے پاس ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے جب بھی قرآن اتارا, جب بھی کوئی آسمانی کتاب اتاری تو ساتھ نمونہ بھی بھیجا ہے, تورات انجیل زبور آسمانی صحائف ساتھ نمونہ بھی بھیجا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا اللہ نے آسمان سے کوئی کتاب اتاری ہو اور رسول نہ بھیجا ہو. ایسا تو ہوا کہ رسول آیا کتاب نہیں آئی, اس نے کہا پہلے والی کی تبلیغ کر لو. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آسمان سے کتاب آئی ہو اور اللہ نے کہا خود ہی پڑھ کے ہدایت حاصل کر لو, ورنہ قرآن بیت اللہ کے اوپر رکھ دیا جاتا کہ میاں خود ہی پڑھتے رہو ہدایت مل جائے گی. نہ نمونہ بھی آیا. ارے بھائی کتاب سے پڑھ کر سالن اتنی جلدی نہیں بنتا, سالن بنانے والے کے پاس کھڑے ہو جاؤ بہت جلدی بن جائے گا. ہاں ڈاکٹر جب تک کہ پریکٹس نہ کرے ڈاکٹر نہیں بنتا, کتابوں سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا. میاں جو ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ دیکھو کیسے ڈاکٹری کرتے ہیں, کیسے ڈاکٹری کرتے ہیں. درزی کتاب کو دیکھ کر درزی کپڑے نہیں سی سکتا, میاں اس کے پاس بیٹھ جاؤ کیسے درزی بنتے ہیں. اسی طرح اللہ کیا کہہ رہا, اہدنا الصراط المستقیم, یوں کہو اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے دے. اللہ سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. نمونے بتائے, نمونے کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ ہے کہ آپ فاتحہ میں یوں کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں نبیوں کا راستہ دے دے, صدیقین کا راستہ دے دے, شہید کا راستہ دے دے, صالحین کا راستہ دے دے. یہ کہہ رہے ہیں نا آپ. میں اور بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اور آپ کو بہت آسان طریقے سے, تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. فتنوں سے بچ جائیں گے, فتنوں سے بچ جائیں گے. دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے سیدھا راستہ ملے گا نبیوں کے راستے پر, صدیقین کے راستے پر, شہداء کے راستے پر, صالحین کے راستے پر. تو جو نبی ہے اور پھر اس کے بعد شہید ہے, شہید کے اندر نبی بھی آ گیا, شہید کے اندر نبی بھی آ گیا, اور صدیق کے اندر نبی بھی آ گیا, شہید بھی آ گیا. نبی کے اندر نبی جو ہوگا ظاہر ہے وہ صدیق بھی ہوگا, نبی جو ہوگا وہ کیا ہوگا, صدیق بھی ہوگا. اور جو نبی جو شہید ہوگا, شہید وہ نبی, اس نبی جو ہے وہ شہید کے اندر آ گیا. یعنی اگر آپ نبی کا لفظ ہٹا دیں صرف صدیق کہہ دیں تو صدیق کے اندر نبی بھی آ گیا, غیر بھی آ گیا. آپ نبی کو بھی ہٹا دیں اور صدیق کو بھی ہٹا دیں, شہید کہہ دیں تو شہید کے اندر نبی بھی آ گیا, صدیق بھی آ گیا, شہید بھی آ گیا. اب چوتھا لفظ صالحین. اب یہ صالح ایسا لفظ ہے کہ نبی بھی صالح ہے, صدیق بھی صالح ہے, اور شہید بھی صالح ہے, اور ان تینوں کے علاوہ بھی کوئی صالح ہے. تو ایک لفظ ایسا آ گیا صالحین, تو ان سب کو شامل ہے. ایسا ہی ہے نا, صالحین کا لفظ ایسا ہے جو ان سب کو شامل ہے. تو گویا آپ مختصر کر لیں, الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم, آپ اسے کہتے ہیں صراط الصالحین. اے اللہ ہمیں صالحین کا راستہ دے دے. صالحین کے اندر سارے آ گئے, نبی بھی آ گیا, صدیق بھی آ گیا, شہید بھی آ گیا, صالح بھی آ گیا. ایسا ہی ہے, صالحین کے اندر سب آ گئے. تو گویا کہ آپ نماز کہتے ہیں, نماز میں کہتے ہیں اے اللہ ہمیں صالحین کا راستہ دے دے. صالحین کون لوگ ہیں, پہچان کیسے ہوگی, تو اس کی پہچان کر دی. فرما غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صالحین کون ہیں, وہ نہ ہوں جن پر اللہ کا غضب ہے. یہودی, ان کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا, ان کے پاس علم تھا, ان کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا, تو یہودیوں پر اللہ کا غضب ہوا. ولا الضالین, ان کے پاس علم نہیں تھا, جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوئے. فتنوں سے بچانے کی بات کر رہا ہوں. بڑے فتنے ہیں آج, قرآن کے نام پر بھی, حدیث کے نام پر بھی, اسلام کے نام پر بھی لوگ گمراہ کر رہے ہیں. فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صالحین کون ہیں, جو مغضوب علیہ بھی نہ ہوں اور ضالین بھی نہ ہوں. مغضوب علیہ وہ لوگ ہیں جن پر علم تھا, یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل علم کے مطابق نہیں تھا, وہ بھی گمراہ. ضالین عیسائی, جو جاہل تھے, جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوئے. تو کہے کہ صالحین وہ ہوئے جن کا علم بھی ٹھیک ہے اور اس علم کے ساتھ ساتھ ان کا عمل بھی ٹھیک ہے. جن کا علم بھی ٹھیک ہے اور علم کے ساتھ ساتھ ان کا عمل بھی ٹھیک ہے. عمل ہے, علم نہیں ہے, ضالین ہو گئے. ذہنی بات ہے, بغیر علم کے عمل صحیح ہو ہی نہیں سکتا. نماز کا صحیح پتہ ہی کوئی ہے تو نماز کیسے صحیح ہوگی. تو عیسائی گمراہ ہوئے اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا, جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوئی, ان کا عمل بھی بیکار. یہودیوں کے پاس علم تھا, علم کے مطابق عمل نہیں تھا. تو صالحین وہ ہیں جن کا علم بھی ٹھیک ہو اور جن کا عمل بھی ٹھیک ہو. تو سچ کہہ رہا ہوں, آج کے دور کے اندر ہدایت ملے گی علماء ربانیین کی صحبت کی برکت سے, جن کا علم بھی مستند محمد رسول اللہ تک ملتا ہے, اور جن کا عمل بھی مستند, جن پر وقت کے اکابر اور مقت وقت کے اہل اللہ جن کے عمل پر اعتماد کرتے ہیں, جن کا علم بھی ٹھیک عمل بھی ٹھیک, انہی کی صحبت کی برکت سے آج ہدایت کا راستہ نصیب ہوگا. صراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, غیر المغضوب علیہم, جہاں علم بھی ٹھیک ہو عمل بھی ٹھیک ہو. اسی کی بدولت اللہ رب العزت ہدایت کی فضا کو باقی رکھیں گے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا علم اٹھ جائے گا, علم اٹھ جائے گا. تو محدثین نے لکھا علم تو آج کل بہت مر رہا ہے, جتنے آج اسلامی چینل تھے پہلے کبھی نہیں تھے, اور قرب قیامت میں چینل اور بڑھ جائیں گے. تو کیا مطلب؟ علماء ربانیین اٹھ جائیں گے, اللہ والے علماء اٹھ جائیں گے. ہاں اللہ والے علماء اٹھ جائیں گے, اور لوگ گمراہ لوگوں کو علم کا مقام دے کر, مفتیوں کا مقام دے کر, پیشواؤں کا مقام دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے, وہ بھی گمراہ ہوں گے. اہل اللہ اٹھ جائیں گے, اہل علم اٹھ جائیں گے. تو میرے عزیزو ہدایت سب سے بڑی دولت ہے, ہدایت سب سے بڑی دولت ہے, اور یہ صحیح صحبت سے ملتی ہے. ہاں اگر ہدایت کی قدر ہو تو پھر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے صحبت بھی حاصل کر لیتا ہے, علم صحیح بھی حاصل کر لیتا ہے. ایسے اہل اللہ کی صحبت بھی قدر کی بات ہے. ہمیں پیسوں کی قدر ہے تو دنیا کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں, کھانے پینے کی فکر ہے کتنی محنت کر لیتے ہیں, کپڑے پہنے مکان کی فکر ہے کیسی کیسی محنتیں ہوتی ہیں. اللہ کرے ہمیں اتنی تو ہدایت کی قیمت سمجھ میں آ جائے جتنی ہمیں آج زندگی کی چیزوں کی قیمت ہے, تو پھر انشاءاللہ اللہ ہدایت کا سامان بھی مہیا کر دے گا اور اس کو حاصل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. پانچ چیزیں آخر میں عرض کر دیتا ہوں, پانچ چیزیں, اس کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیں اگر دین پہ چلنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کا دین بچانا چاہتے ہیں. پہلی چیز علم صحیح, علم صحیح حاصل کریں. اور یہ چیز آج آپ لوگوں کے لیے آسان یہ ہے, آسانی کی صورت یہ ہے کہ معتبر کتابیں اپنے گھروں میں منگوائیں جس میں مسائل بھی ہوں اور جس میں صحیح کتابیں, مسند علماء کی کتابیں گھروں میں منگوائیں, لائبریری بنوائیں تاکہ آپ کے بچے فارغ وقت میں آپ کے بچے پڑھیں, آپ کی عورتیں بھی پڑھیں, آپ بھی فارغ وقت میں اسے پڑھیں. علم صحیح ہو, معلومات صحیح ہو. بدقسمتی آج دین کا صحیح معلومات بھی نہیں, اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ جس نے چار رکعت فرض پڑھ لی وہ کہتا بہت بڑی بات ہے, یہاں تو سنتوں کا رواج ہی ختم ہو رہا ہے, نوافل تو یہاں سمجھتے ہیں بوجھ ہے, دعا مانگنا تو لگتا ہے یہاں کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں. انا للہ و الیہ, عجیب ماحول ہے. ہاں وہ کیا ہے, علم صحیح نہیں رہا. اچھا ہم بھی دیکھا دیکھی ہم بھی ایسے کرنے لگ جاتے, دیکھ رہے نا کہ یہاں تو ماحول ہی نہیں ہے مانگنے کا اللہ سے, اور یہاں سنت نفل کا تو مزاج ہی ختم ہوتا چلا جا رہا. تو اللہ کے لیے میرے عزیزو صحیح معتبر علماء کی کتابیں اپنے گھروں میں, اس کی لائبریریاں بنائیں, آہستہ آہستہ کر کے کتابیں منگوائیں تاکہ جب بھی موقع ملے اسے پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں تاکہ ہمارے بچوں کا علم باقی رہے. ہاں اس میں یہ ضروری ہے کسی عالم پر جس پر آپ کو اعتماد ہے, جس کے علم پر, جس کے تقوی پر, اس کو اپنا مربی بنا لیں, اس کے سے پوچھ پوچھ کے کتابوں کا انتخاب کریں. ہر کتاب بھی نہیں پڑھی جاتی, اور ہر اسلام کے ٹائٹل والی کتاب بھی ضروری نہیں کہ اس کے اندر بھی اسلام ہو, ٹھیک ہے نا. تو کسی بھی عالم پر جس پر آپ کو اعتماد ہے, جس کے تقوی پر, علم پر, اس کو اپنا مربی بنائیں, اس کی رہنمائی میں پھر کتابیں لیں اور پھر ان کا مطالعہ کریں اور ان کو اپنے مطالعے میں رکھیں. ایک چیز. دوسری چیز میرے عزیزو, مرد حضرات مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں, اور عورتیں گھروں کے اندر اذان ہوتی ہی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. ایک ہے نماز پڑھ لینا, تو قرآن کہتا ہے فویل للمصلین, ایسی نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے. اللہ نمازیوں کے لیے ہلاکت, ہاں ہاں الذین هم عن صلاتهم ساهون, جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. وقت پہ آیا تو پڑھ لیا, طبیعت چاہی تو پڑھ لی, ورنہ قضا کر دی, جب چاہا جا کے جماعت شروع کر دی. نہ 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 نہ, نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ, نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ, اور پھر پوری نماز پڑھنے کا اہتمام کریں, سنتوں کا بھی اہتمام کریں, نوافل کا بھی اہتمام کریں. ہمارے فرائض تو ایسے نہیں کہ پورے کے پورے ہوں, نوافل کی برکت سے اللہ اس کمی کو پورا کر دے. اور پھر دعاؤں مانگنے کا اہتمام کیا کریں. اجتماعی دعا نہیں ہے لیکن انفرادی دعا تو ہے, 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, 25 منٹ اللہ سے مانگیں اور دنیا آخرت کی خیریں مانگیں. تو مرد حضرات جماعت کے ساتھ مسجدوں میں جانے کا اہتمام کریں. مردوں کی نمازیں گھروں میں نہیں, بالکل نہیں, جمع میرے نبی نے کیا فرمایا, میرا جی چاہتا ہے جو گھروں میں نماز پڑھ ان کے گھروں کو جلا ڈالوں. کتنی سخت بات, میرے نبی تو کتنی میٹھی میٹھی پیاری باتیں کرتے ہیں لیکن اتنے غضبناک انداز کے کلمات کا مطلب کیا ہے. تو عورتیں پہلے وقت میں نماز پڑھنے کا اہتمام کیا, اہتمام ہو, اذان ہوتی ہی گھر کے لوگ نماز پڑھیں, اور مرد جماعت کے ساتھ نمازوں میں شریک ہوں اور اہتمام سے نماز پڑھیں, سنن کا اہتمام کریں, نوافل کا اہتمام کریں, دعا کا اہتمام کریں. دو چیزیں ہو گئی, علم صحیح, نماز کا اہتمام. تیسری چیز یہ جو زبان ہے نا میرا عزیزو, اسے کنٹرول کر لے بس, اسے کنٹرول. یہ بہت غلط استعمال ہوتی ہے, اس سے بہت تکلیف پہنچتی ہے لوگوں کو, اسے کنٹرول میں رکھیں. اللہ نے 32 دانت رکھے ہیں اس کو روکنے کے لیے, اور صرف 32 دانت بھی نہیں, پھر آگے بھی ایک تالا لگا ہے بہت زوردار, دو ہونٹ بھی رکھے ہیں لیکن پھر بھی یہ نکل آتی ہے. پھر رکھے بھی ایک ہی زبان, کان دو رکھیں کہ سنو زیادہ بولو کم, 32 دانت کے تالے لگائیں اس پر, اور پھر آگے بھی گیٹ لگایا ہے. اس لیے کہ جب آدمی بات کر دیتا ہے تو بات کا غلام بن جاتا ہے, اور جب تک بات اندر ہوتی ہے تو یہ بات کا بادشاہ ہوتا ہے, جیسے چائے نکالے, لیکن جب نکال دی اب بات کا غلام بن گیا, اب افسوس کرتا ہے. ایک نوجوان حضور کی خدمت میں آیا, کہا یا رسول اللہ دیر تو نہیں ہو رہی نا. کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے, کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے لیکن ہو مختصر سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بلا تکلم بکلام تعذر منه غدا واجمع الاياس مما في ايدي الناس واجمع الاياس مما في ايدي الناس. فرما ایک تو یہ فرمایا کہ کسی سے امید نہ لگانا, امید صرف اللہ سے لگانا, کسی کی چیزوں پہ نظریں نہ رکھنا, نظر صرف اللہ کے خزانوں پہ رکھنا, پھر شکایت کسی سے نہیں ہوگی. آج کسی سے شکایت کیوں ہوتی ہے, کسی سے امید لگا بیٹھتے ہیں. امید صرف اللہ سے لگاؤ, شکایتیں ہوتی وہی ہیں جب آدمی بندوں سے امید لگاتا ہے. اور میں ولا مت امید رکھو کسی سے, مت امید, صرف اللہ کے در سے امید رکھو بس. وللہ خزائن السماوات والارض. اور دوسری بات کیا فرمائی, ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا, ایسی بات زبان سے مت نکالنا کل شرمندگی اٹھانے پڑے دنیا میں یا آخرت میں. ایک اور تیسری بات فرمائی, جب بھی نماز پڑھو تو یوں کرو, شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز. فصلی صلاۃ مودین اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودین, تین نصیحتیں فرمائی. جب بھی نماز پڑھو سمجھو زندگی کی آخری نماز ہے, کیسے پڑھے گا. اور مخلوق سے امید نہ لگاؤ, اگر امید لگاؤ گے شکایتیں ہوں گی, امید صرف اللہ سے لگاؤ بس. اور تیسری بات, واجمع الایاس مما فی ایدی الناس, زبان سے ایسی بات مت نکالو کہ کل تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے, کل تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے. تو سنبھال کے بولو, سنبھال. تو پہلی چیز علم صحیح ہو, دوسری بات نمازوں کا اہتمام ہو, تیسری بات زبان کو کنٹرول میں رکھو, چوتھی بات صبح اور شام کچھ وقت اللہ کے لیے وقت نکالیں. کچھ تلاوت ہو جائے, کچھ تسبیحات ہو جائیں, کچھ اللہ کی بات ہو جائے گھر میں, دعوت جسے آپ کہہ لیں, کچھ نہ کچھ بات وقت نکالیں. ہاں صبح اور شام کچھ نہ کچھ وقت نکالیں. اچھی بات ہے, 24 گھنٹے میں ہم 10 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے, آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے. ارے بھائی تلاوت کا معمول بنائیں, روزانہ میرا ایک پاؤ کی تلاوت ہو, کم از کم آدھا پارا تلاوت ہو. قرآن کا حق ہے ناظرہ پڑھنے والوں پر, قرآن کا حق ہے, کم از کم سال میں ایک قرآن ختم کریں, یہ قرآن کا حق ہے. ہاں تو صبح شام گھر کا ہر فرد, بچی, بیوی, ماں, سب قرآن کی تلاوت کریں, ایک پاؤ, آدھا پاؤ, پہلے آدھا پاؤ سے شروع کریں, آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے چلے جائیں. تو صبح شام وقت نکالیں جس میں کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت ہو, کچھ اذکار ہوں, کچھ خیر کی باتیں ہوں, یہ نکالیں. چار باتیں. آخری بات میرے عزیزو, ہم کمزور لوگ ہیں, گناہ ہو جائیں گے, غلطی ہو جائے گی, کسی کا دل بھی دکھ جائے گا, اس زبان میں سختی سخت بات بھی کہہ دیں گے, اللہ کی نافرمانی بھی ہو جائے گی, لیکن اللہ کے لیے رات کو سونے سے پہلے اپنا معاملہ صاف کر کے سویا کریں. مخلوق سے بھی معافی مانگ لیا کریں، اللہ سے بھی سچی توبہ کر لیا کریں، گناہ کو باقی نہ رہنے دیں. اس لیے جب گناہ باقی رہتا ہے تو یہاں سیاہ نقطہ شروع ہو جاتا ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر گناہ گناہ کو کھینچتا ہے، گناہ گناہ کو کھینچتا ہے. میرے نبی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما کرتے تھے، من استغفر من اسر من استغفر، اس نے گناہ پہ اصرار نہیں کیا جس نے استغفار کیا، بلکہ فرمایا وہ آدمی گناہگار گناہگار ہی نہیں ہے جس نے اپنے گناہ پہ استغفار کر لیا. تو کمزور لوگ ہیں، آنکھ بھٹک جائے گی، زبان سے غلط بہت نکل جائیں گے، سستی ہو جائے گی، لیکن اللہ کے لیے رات کو سونے سے پہلے پہلے اپنا معاملہ صاف کر کے سوئیں، مخلوق سے بھی اور خالق سے بھی. اگر ان پانچ چیزوں کا اہتمام کر لیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ سارے دین پہ چلنا آسان کر دے گا. صحیح علم سیکھیں، اس کے لیے میں نے عرض کیا معتبر علماء کتابیں گھروں میں، اس کے لیے کسی مربی کی رہنمائی ضروری ہے. دوسری چیز نماز کا اہتمام، صحیح اہتمام، فرائض نوافل سنن کا اہتمام. تیسری چیز زبان پہ کنٹرول. چوتھی چیز میں نے عرض کی صبح شام کچھ وقت نکالیں اللہ کے لیے، تسبیحات تلاوت ہوں. اور آخری وقت آخری بات، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان ہے، بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے لیے رب کو بھی راضی کر کے سوئیں، مخلوق کو بھی مخلوق سے بھی معافی کر کے معاف کر کے سوئیں. اگر مخلوق نہیں معاف کرتی، آپ نے معافی مانگ لی، آپ کا معاملہ اللہ سے صاف ہو گیا، آپ کا معاملہ اللہ کے صاف ہو گیا. یہ پانچ چیزیں کریں گے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی سکون والی چین والی راحت بری زندگی نصیب فرما، مولا اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما. ہے مولا میرے نزیزوں، جس محبت سے معاملہ کیا ہے اور جس محبت سے تیرے دین کی نسبت سے اکرام کیا، مولا تو انہیں اپنے شایہ نشان عزت نصیب فرما، اور اپنے شایہ نشان تو ان کے رزق میں برکت وسعت نصیب فرما، اور اپنے شایہ نشان مولا تو ان کی دنیا آخرت کے اندر انہیں عزتیں اور کامیابیاں نصیب فرما. اے اللہ تو جانتا ہے ہمارے مسائل سے بھی، اور خوب جانتا ہے ہماری پریشانیوں کو بھی، اور خوب جانتا ہے ہمارے جسے کہیں کہ حالات کو بھی. اللہ ہم سب کے لیے آسانی کے شکلیں پیدا فرما. مولا ہم کم ہمت ہیں کم حوصلہ ہیں، تو ہم سب کے لیے آسانی کے شکلیں پیدا فرما. اے اللہ ہر قسم کے آزمائش سے محفوظ فرما، فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ کمزوریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، تنگ دستی سے محفوظ فرما. اے اللہ حادثات سانحات سے محفوظ فرما. مولا جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے تو ان کی حاجات خوب جانتا ہے، مولا ان سب کی تمام حاجات کو پورا فرما، سبھی کی مشکلات کو آسان فرما. اے مولا ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما، اور اپنی محبت کی نسبت سے آپس کی محبتیں نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کے ٹوٹ پھوٹ سے نفرتوں کو ختم فرما، آپس کی غلط فہمیوں کو دور فرما. اے اللہ ہر قسم کی بے برکتی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارا یہ کہنا اور ہم سب کا یہ سننا اپنی رحمت سے قبول فرما، اس کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہم سب کے لیے اپنی محبت کا ذریعہ بنا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.